मन बदला से मन बदला से शुरू करना।
अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फमन बदलहू बादमा समयहू फइन्नमा इस्मुहू अलल्लज़ीना युबद्दिलूना فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويعفى على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتولوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون فمن بدلہ بعدما سمعہ بس جو بھی اسے سننے کے بعد تبدیل کر دے فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ تو یقیناً جو لوگ تبدیل کرتے ہیں جو لوگ اسے تبدیل کرتے ہیں انہی پر اس کا گناہ ہے اس میں انہی پر گناہ جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر لا علم لوگ جن کو علم نہ ہو اور نہ انہوں نے سنا ہوا ہو ان کو یہ علماء بدیانتی سے ایک بات سننے کے بعد ان یہود علماء کی بات ہو رہی ہے اور جاننے کے بعد پھر اس میں تبدیلی پیدا کریں اور عوام الناس کو بتائیں تو جو گناہ ہے وہ انہی پر ہے جنہوں نے اسے تبدیل کیا اور غلط خبر پہنچائی ان اللہ سمیع علیم یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے یہاں یہ خیال نہیں رہا ہونا چاہیے کہ ہر گناہ اس میں داخل ہے. جو گناہ ہے وہ اپنی ذات میں ہر انسان کی فطرت میں محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے, اور اس کے متعلق قرآن کریم میں الگ تعلیم ہے. لوگ کہیں گے کہ ہمیں ان لوگوں نے گمراہ کیا, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کیوں گمراہ ہوئے. یہاں وہ مضمون نہیں ہے, یہاں غالباً عقائد سے تعلق رکھنے والی یا دوسری علمی باتیں ہیں جن میں بعض دفعہ علماء جان بوجھ کر لوگوں کو غلط پیغام دیتے ہیں خدا کی طرف منسوب کر کے. سنتے ہیں, جانتے ہیں, پھر بھی اسے تبدیل کر دیتے ہیں. ایسی صورت میں ان معاملات میں ان کا گناہ انہی پر ہے جنہوں نے اس کو تبدیل کیا. ان اللہ سمیع علیم, یقین اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. فمن خاف من موس جنفن اور اثمن, یہاں ویسے وہ تعلیم کی بات نہیں ہو رہی تھی, یہاں اس وصیت کے تعلق میں بات ہو رہی ہے, اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس میں دوسرے گناہ شامل نہیں ہے. یہ میں وضاحت کر دوں اس بات کی. مضمون وصیت کا چل رہا ہے, لیکن ایک درمیان میں قرآن کریم بعض ایسے بیان دیتا ہے جو اپنی ذات میں اصولی بیانات ہیں, اس کانٹیکسٹ سے اٹھا کر بھی ان کو رکھیں تو ہمیشہ کی ایک اصولی تعلیم ہے. اس پہلو سے میں اس کی وضاحت کر رہا تھا, ورنہ یہ مضمون وصیت کا چل رہا ہے, اور وصیت میں اگر کوئی سن کر اس میں تبدیلی پیدا کرتا ہے تو وہ اس کا گناہگار ہے. اس تبدیل شدہ حکم پر عمل کرنے سے اگر کوئی نقص پیدا ہوتا ہے تو وہ لوگ جو اس پر عمل کرتے ہیں ان پر اس کا گناہ نہیں ہے. ایک تو یہ اس میں خاص طور پر اس پہلو سے یہ بات قابل ذکر ہے. دوسری یہ کہ اگر ایسی تبدیلی پیدا ہو جو قرآن کریم کی واضح ہدایت کے مخالف تبدیلی ہو, تو اس صورت میں بھی گناہگار یہی لوگ ہوں گے. ان کا گناہ اپنا ہے, لیکن جن لوگوں کے علم میں ہے ان کو اس کی اصلاح کر لینی چاہیے. یہ مضمون ہے جو اس کے بعد اب بیان ہوگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہاں گیا یہ آیت 100, ہاں فمن خاف من موسن جنفن اور اثمن, بس جو یہ سن لے بات اور موسی سے کے متعلق یہ خوف رکھتا ہو کہ وہ ناجائز کسی کی طرف جھک گیا ہے یا اس نے وصیت میں گناہ کمایا ہے, یعنی ناجائز وصیت کی ہے, تو پھر وہ کیا کرے؟ تب بھی اسے تبدیلی کا حق نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ خاص طور پر قابل توجہ بات ہے. یہ نہیں فرمایا کہ پھر اس کو حق ہے کہ اسے تبدیل کر لے, جو صحیح سمجھے اس کے مطابق کر دے. یہ خالص بددیانتی ہے, باوجود علم کے کہ اس نے گناہ کمایا ہے, باوجود علم کے کہ اس نے غلط رجحان کا مظاہرہ کیا ہے, غلط جھکاؤ کا مظاہرہ کیا ہے, اس کے باوجود اسے تبدیلی کا حق نہیں ہے. اسے کیا حق ہے؟ فاصلہ بینہم, اسے یہ حق ہے کہ جن کے حق میں وصیت ہوئی ہے ان میں اصلاح کی کوشش کرے, ان کو سمجھائے کہ وصیت تو یہی تھی جو میں نے تمہیں بتا دی ہے, لیکن ہے ناجائز, اس لیے تم اصلاح کر لو اس میں. تو جن کو کوئی چیز ملتی ہے ان کا اصلاح کا حق موجود ہے, وہ اپنی خوشی سے خدا کا کلام سن کر وصیت کا حق جو ان کو دیا گیا تھا بے شک نہ لیں, وہ اگر اسے ناجائز سمجھیں. تو مراد یہ ہے کہ ایسے موقع پر وصیت سن کر ریکارڈ کرنے والے اور آگے پیغام پہنچانے والے پر یہ تو جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ وصیت تبدیل کرے, مگر یہ اس کا حق بھی ہے اور اس کو چاہیے بھی کہ وہ آگے بات پہنچاتے ہوئے ان کو سمجھا دے اور کوشش کرے کہ فریقین میں صلح ہو جائے. یہ جو پہلو ہے یہ ہمارے قضاء کے نظام کے لیے بہت ہی اہم ہے. بعض لوگ درخواست دیتے ہیں کہ فلاں وصیت پر قرآن کریم کے مطابق عمل نہیں ہوا اور وصیت جو ہے وہ غلط ہو گئی, تو تو اس پر جھگڑے چلتے ہیں اور قضاء بیچ میں فیصلے دیتی ہے. افتاح کو بھی غور کرنا چاہیے اور قضاء کو بھی اس آیت کے منطوق پر کہ یہاں قرآن کریم نے اس شخص کو ذمہ دار قرار دے دیا ہے جس نے غلط وصیت کی ہے اور سننے والے کو حق نہیں دیا کہ اس نے وہ تبدیلی پیدا کرے, اور اصلاح کی کوشش کی حد تک تلقین فرمائی ہے. بس ایسا نظام غالباً, میں ابھی فتوے کے طور پر نہیں کہہ رہا لیکن میرا رجحان اسی طرف ہے کہ ایسا نظام ہونا چاہیے جو غلط وصیتوں میں اس جو جن کے حق میں وصیتیں ہیں ان میں اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کریں, ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. لیکن بعض ایسی صورتیں پیدا ہوتی ہیں کہ وصیت ہے ہی نہیں, وہ الگ مسئلہ ہے. اس صورت میں قضاء کو کس حد تک دخل کی کا حق ہے اور قانون ملکی قانون کے لحاظ سے کیا صورتیں بنے گی, یہ ایک الگ بحث ہے, اس کو میں یہاں اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتا. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی موسی جان بوجھ کر وصیت کر دے جو بعضوں کے نزدیک گناہ کا رنگ رکھتی ہو, اسے تبدیل کرنا کا کسی کو حق نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس حد تک انسان کو اپنی جائیداد کا مالک تسلیم کر لیا ہے, مگر اس کے گناہ کی جواب دہی خدا کرے گا. بندے کو حق نہیں دیا کہ اس کے گناہ کی اصلاح اس دنیا میں خود کرے. وضاحت ہوگی ہمیں اس بات کی؟ خوب. فاصلح بینہم ہے, دیکھیں فاصلح فی الوصیہ نہیں فرمایا, اصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم, یقین اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. اے لوگو, الذین آمنو, جو ایمان لائے ہو, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم روزوں کے ذریعے زیادہ پاک صاف ہو جاؤ اور زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی روزوں کی غرض و غایت تقوی کا حصول ہے. ایام معدودات, ایامن چند گنتی کے دن ہی تو ہیں, معدودات میں معدودات گنتی کے دن اور ایامن چند دن, تو ایامن معدودات گنتی کے چند دن ہی تو ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر, بس جو کوئی بھی تم میں سے مریض ہو یعنی بیمار ہو یا سفر پر ہو, او یا علی سفر سفر پر ہو, فعدت من ایام اخر, تو اس کو یہ مدت دوسرے دنوں میں پوری کرنی چاہیے. عدت من ایام اخر سے مراد ہے وہ عرصہ جو بیماری میں کٹا یا وہ عرصہ جو سفر میں گزرا جس کے نتیجے میں روزے چھوٹ گئے. یعنی روزے چھوڑنا سفر میں اور بیماری میں ناجائز نہیں بلکہ عام دستور کے طور پر بیان ہوا ہے یہاں. ایسی صورت میں عدت من ایام اخر, دوسرے بعض دنوں میں اس مدت کو پورا کر لو جو کمی رہ گئی ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ, اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں, فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ, فدیہ دینا ہے ایک مسکین کا کھانا. يُتِيقُونَهُ تو کیا مطلب ہے, اور ایک اور مطلب ہے جو اس کی طاقت نہیں رکھتے. اطاقہ یوتیقو میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں, ایک یہ کہ طاقت رکھتے ہیں اور ایک یہ کہ طاقت نہیں رکھتے. اب زمینیں پھیرنے سے ایک جگہ ایک مضمون صادق آئے گا, دوسری جگہ دوسرا مضمون صادق آئے گا, اور ایک ہی جملے میں مختلف مضامین کو اس آیت نے گھیر لیا ہے. یوتیقونہ کا ایک ترجمہ ہے طاقت رکھتے ہیں, اس پہلو سے ہو سے کیا مراد ہوگی, جو لوگ فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں. یتیقونہ ففدیۃ طعام مسکین, جن لوگ جو غریب نہیں ہیں جن کے پاس فدیہ دینے کی طاقت ہے وہ فدیہ بھی دیں اور روزہ بھی رکھیں, یہ مراد ہے. تاکہ ان کے دل پر زنگ نہ لگے، رمضان کے دنوں میں کسی کو کھانا کھلا دیا کریں، کہ اس سے ان کو تقویٰ نصیب ہوگا اور بعد میں عدت میں نظام الموخر وہ اپنی جگہ حکم قائم رہے گا. دوسرا معنی ہے طاقت نہیں رکھتے، یعنی عدت میں نظام الموخر کی طاقت نہیں رکھتے، جن کو یہ توفیق نہیں ہے کہ بعد میں بھی روزے رکھ سکیں، دائمی مریض ہیں، ان کے متعلق فرمایا کہ پھر تم فدیہ دے دیا کرو، وہ اس کا بدل بن جائے گا، روزے کا بدل بن جائے گا. تو اسی طرح اور بھی اس میں معنی بند نکلتے ہیں، مگر یہ جو بنیادی ہیں. یوتیقونہ کا معنی طاقت رکھتے ہیں، اس سے مراد ہے جن کو توفیق ہو وہ اس کے علاوہ، روزہ رکھنے کے علاوہ فدیہ بھی دیا کریں. جن کو روزے کی توفیق نہ ہو وہ صرف فدیہ دے دیا کریں، وہی ان کے لیے کافی ہے. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے لیے اچھی بات ہے. اگر کوئی شوقیہ طور پر قربانی کرتے ہوئے فدیہ دے، اور اس میں صرف یہ ایک سوال اٹھے گا کہ اگر طاقت ہے تو فدیہ تو دے گئی ہی، وہاں علا کے لفظ سے اس کے اوپر فدیہ لازم قرار دے دیا ہے، تو پھر تطوع کا کیا معنی ہے؟ کیوں جی بتائیں آپ مومن صاحب، ہیں کس چیز کو؟
چٹی سمجھ کے نہ رکھے نہ دے تو اس کے لیے اچھے،
دلی خوشی سے. لیکن یہ کوئی اس سے زیادہ مضمون نظر آ رہا ہے. پہلے فرمایا الذین یتیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو فدیہ کی طاقت رکھتے ہیں. ہم نے یہ ترجمہ کیا نا، فدیہ تو فدیہ کی طاقت رکھتے ہیں، ان کو طعام مسکین دینا چاہیے. ایک اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ لوگ جو سفر اور بیماری کے باوجود طاقت رکھتے تھے، طاقت نہیں رکھتے کہ مضمون بھی چلتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سفر کی وجہ سے اجازت نہیں ہے اور رخصت کے احترام میں لوگوں نے روزے چھوڑے ہیں، حالانکہ طاقت رکھتے تھے. تو وہ جو اپنی خلش دور کرنے کے لیے طوری طور پر نیکی اختیار کرتے ہوئے کسی کو کھانا کھلائیں، تو یہ اچھی بات ہے. ایک ہے طاقت رکھتے ہی نہیں تھے، جو رکھتے ہی نہیں تھے روزہ کی طاقت، انہوں نے تو فدیہ دینا ہی دینا ہے، ان کے لیے علا کا حکم ہے، فرض ہے ان پر. لیکن جو طاقت رکھتے تھے روزے کی اور اس کے باوجود اللہ کے اجازت کے احترام میں روزہ نہیں رکھا، ان کے نفس کی تسکین کے لیے یہ معلوم ہوتا ہے، تطوع کا جو ارشاد ہے وہ زائد فرمایا گیا ہے کہ ان کو اگر دلی شوق سے وہ غریب کو کھانا کھلا کر اپنی تسکین پوری کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے، یہ ان کے لیے ثواب کا موجب ہوگی. نہیں روزہ کہاں ہے، روزہ تو ذکر ہی کوئی نہیں. تطوع، اچھا یہاں آپ کی زمین روزے کی طرف پھیریں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ مریض کو اجازت ہی نہیں دی گئی کہ وہ سفر میں روزہ رکھ، اور سفر میں اجازت ہی نہیں دی گئی، اور اجازت نہ دینے کے نتیجے میں جو اس اجازت سے اجازت دی گئی ہے، یہ کہنا چاہیے اجازت دی گئی اور روزہ نہ رکھے، جو لوگ اجازت کے باوجود رکھتے ہیں اگر وہ مراد ہوں یہاں، تو پھر سارے لوگوں کے لیے ایک تحریک ہو جائے گی کہ روزہ رکھیں، اور جو لوگ نہیں رکھ سکتے تھے وہ ننگے ہو کر سوسائٹی میں کمزور کے طور پر ظاہر ہوں گے، اور ان کا احترام مسافر کا اور مریض کا احترام اٹھ جائے گا. سمجھ گئے ہیں آپ؟ اس لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فتویٰ دیا کہ طاقت کی بحث نہیں ہے یہاں، جب اللہ نے رخصت عطا فرما دی تو روزہ نہ رکھو، اور رخصت دی جائے اور فائدہ نہ اٹھایا جائے تو یہ قسم کی گستاخی بھی ہے، اور یہ اظہار ہے کہ ہم اس سے بالائیں، ہمیں ضرورت نہیں رخصت کی. اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے مثالیں دے کر بتایا ہے کہ ایسے روز مرہ کہ کسی سے کوئی رخصت دی جائے تو وہ نہ اٹھائے تو بدتمیزی لگتی ہے، پسند نہیں کرتا انسان. رخصت ہے تو خوشی سے اس کو قبول کرو، اور نیکی رضا باری تعالی میں ہے، نہ کہ اپنے اوپر سختی کرنے میں. اس وجہ سے اس طرف میرا مزاج نہیں جا رہا بالکل جو آپ ترجمہ تجویز کر رہے ہیں. ان کو ضرور آپ نے اس میں سے حوالہ دے کے ثابت کرنا کہ تم ٹھیک کرتے ہو. اس کی جو روح ہے وہ سمجھے نا، روح ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو روزے سفر پر ہو اور جو بیمار ہو وہ یہ کرے. اس کو یہ نہیں کہا کہ چاہے تو یہ کرے چاہے تو وہ کرے، یہ مضمون نہیں اٹھایا. اس لیے تطوع کا یہاں اور کچھ معنی سوچنا پڑے گا. من تطوع خیرن، اس کا معنی یہی معلوم ہوتا ہے کہ غریب کی خدمت میں جس شخص پر فرض نہ بھی ہو وہ بھی اگر کھانا کھلائے تو اس کے لیے بہتر ہے. سمجھے؟
ضرور. جو یہ تفسیر فرمائی اس میں وَعَلَى الَّذِينَ عَلَى کا لفظ بھی بتاتا ہے کہ ان پر واجب ہے.
علا بتا رہا ہے کہ فرض ہے ان پر، واجب ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ، دیکھیں نا يُتِيقُونَهُ کی ضمیر جب روزوں کی طرف جائے گی تو مراد یہ ہوگی جن کو روزہ رکھنے کی طاقت تھی، ان کے اس کے باوجود انہوں نے نہیں رکھا. فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، ان کے لیے مسکین کا کھانا کھلانا ہے. دوسرا ہے جن کو فدیے کی طاقت ہے، ان پر فرض ہے کہ وہ فدیہ دیں، لیکن روزہ چھوڑنے کی بات نہیں کی کسی صورت میں بھی. وہ علی الذین یتیقونہ، جو طاقت نہیں رکھتے اس کی، اگر سفر میں اور مدینے میں طاقت نہیں رکھتے تب بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو جو مرضی ترجمہ کر لیں اس کا، طاقت رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، ضمیر جب روزہ دار کی طرف جائے گی تو ہر صورت میں رخصت سے فائدہ اٹھانا اور بیماری کی رخصت ہو یا سفر کی، دونوں سے فائدہ اٹھانا ایک قسم کا لزوم بن جاتا ہے. یہاں اس میں تیسری چیز کی بحث ہی نہیں اٹھائی کہ جو اس کے باوجود روزے رکھیں. ٹھیک ہے. کیونکہ فمن تطوع خیرن فہو خیر لہ، تو اس کے لیے بہتر ہے. یہ جو ہے نا ترجمہ روزے کی طرف پھیرنا، یہ اس آیت کے مزاج سے مخالف لگتا ہے. ایک طرف اتنی اہم فرضی بحث کے بعد پھر چھٹی دے کر وہ سارا مضمون ختم کر دیا. اس لیے یہ ترجمہ قرآن کی طرف منسوب کرنے کو دل اجازت نہیں دیتا. پہلا ترجمہ کا جو مزاج ہے، پہلے حکم کا مزاج وہ بالکل مختلف ہے کہ ضرور کرو یہ کرو، کوئی اجازت نہیں. اچھا اگر تم خود کر سکتے ہو تو بے شک کریے، سارا ختم ہو گیا مضمون. چاہو تو بیماری میں روزے رکھو، چاہو تو سفر میں روزے رکھو، اور روزے رکھو تو پھر فدیہ بھی بے شک نہ دو. یہ سب کچھ بات ختم ہو جائے گی پھر. سمجھ گئے ہیں؟ ہمارے لیے تو اب اس کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں اب، کیونکہ جس کو خدا نے امام مہدی بنایا اس کو جو ہدایت آسمان سے دی گئی ہے وہی صحیح ہدایت ہے. اس لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو خود روزے کے اتنے شوقین تھے کہ ایک دفعہ 6 مہینے روزے رکھے، اور دل نہیں چاہتا تھا روزہ چھوڑنے کو، چاہے بعض دفعہ کہتے تھے کہ اگر جان بھی نکل رہی ہو تب بھی دل نہیں چاہتا تھا روزہ چھوڑنے کو. ان کا فتویٰ یہ ہو تو اس کے لیے کسی کے لیے کوئی عذر نہیں. کہ اس میں نفسانی کمزوری کی ملاوٹ نعوذ باللہ من ذالک شامل ہو گئی. بس ہم جو امام مہدی مانتے ہیں یہ الگ بحث ہے, جو نہیں بھی مانتے ان کے لیے بھی اس فتوے سے حضر کی کوئی جائز وجہ نہیں ہے. یہ وہ ادھر بھی تلاش کر سکتے کہ کسی کوئی شخص روزہ نہ رکھنے کا عادی ہے, روزوں سے بھاگنے والا, اس نے اپنے نفس کا فتویٰ دے دیا ہے. اس شخص کا فتویٰ ہے جو سب سے زیادہ روزے رکھنے والا تھا, اس کا مطلب ہے مجبور ہے, وہ جانتا ہے کہ اللہ کی رضا ہی میں دیکھی ہے, اس لیے جب اللہ کہے نہیں رکھنا تو نہیں رکھنا. ایک دفعہ مسیح علیہ السلام نے سورج ڈوبنے کو تیار کھڑا تھا, مسافر نے اس کے سامنے دودھ پیش فرمایا یا کوئی چیز دی, اس نے کہا میں تو مسافر ہوں, یہ نہیں فرمایا کہ اچھا بھی ہے تھوڑی دیر میں روزہ ٹوٹنے ختم ہونے والا ہے. اب نے کہا نہیں, مسافر کے لیے کوئی روزہ نہیں, اس کو پلا دیا. اس کا سارا دن کا رکھا ہوا روزہ جو ہے وہ بظاہر ضائع گیا, لیکن اس نے تو ضائع جانا ہی تھا, کیونکہ رضا کے بغیر رکھا تھا. روزہ توڑنے سے وہ کام آ گیا اور رضا باری تعالیٰ حاصل ہو گئی. تو یہ وہ اصل روح ہے روزوں میں, اور شروع میں فرمایا گیا تھا لعلکم تتقون, روزے اس لیے تمہیں نہیں رکھوایا جا رہا ہے کہ تم مشقتوں میں مبتلا ہو جاؤ, تمہارے نفس کے لیے یہ تکلیف دوبر ہو. فرمایا کہ اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں تاکہ تم تقوی کے طریق سیکھو, اور تقوی کا یہی طریق ہے کہ اللہ کی رضا کے تابع رہنے کی کوشش کرو. شہر رمضان الذی کون سا پہلے جائیے, ہاں وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون, اور اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے. یہاں روزے رکھو سے مراد, اب یہ درمیان کی آیت کا تعلق اس سے ختم ہے, اب شہر رمضان کی طرف واپس وضو جا رہا ہے. رمضان میں اگر تم روزے رکھو تو تم اگر جانو کہ کتنا ثواب ہے تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے, یعنی ان روزوں سے گریز نہیں کرنا. اور بالعموم روزوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر روزہ رکھ سکتا ہو نیکی کی خاطر تو اس کو روزہ رکھنا اس کے لیے بہت اچھا ثواب کا موجب ہے, لیکن اکثر لوگ روزے کی برکات سے واقف نہیں ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ الذی جس میں قرآن اتارا گیا, فیہ القرآن, فیہ میں نے اس میں, القرآن قرآن, تو رمضان کا مہینہ شہر کہتے ہیں مہینے کو, وہ جس میں قرآن اتارا گیا, ہدل للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے, وبینات من الہدا, یہ کس میں ہدایت ہے, قرآن کی بات ہو رہی ہے, قرآن مجسم ہدایت کے طور پر اتارا گیا ہے. وبینات من الہدا, اور ہدایت میں بھی پھر آگے چوٹی در چوٹی زیادہ روشن ہدایتیں اس سے پھوٹ رہی ہیں, یعنی ایک نور کا منظر ہو, اس نور کے منظر میں سے پھر اور نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہوں, وہ نقشہ کھینچا گیا ہے. لوگوں کے لیے مجسم ہدایت ہے, وہ بینات من الہدا, ہدایت میں سے بھی بہت کھلی کھلی روشن ہدایتیں اس کے اندر داخل ہیں. والفرقان, اور کھوٹے کھرے میں تمیز کرنے والا ہے, یہ اتارا گیا ہے رمضان میں. اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے, رمضان کے بارے میں قرآن کریم اتارا گیا ہے, کیونکہ فیہ القرآن پہ بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن تو مختلف وقتوں میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا, اور سارا رمضان میں تو نہیں اترا, اس لیے یہ کیوں کہا گیا کہ رمضان میں اتارا گیا ہے. اس پر بعض نے یہ توجیہ پیش کی ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا آغاز رمضان میں ہوا تھا, اس کے متعلق کوئی قطعی گواہی ہے ہمارے پاس کہ اقرا والا واقعہ جو ہے وہ رمضان میں ہوا تھا؟ میرے علم میں اس پہلو سے کوئی حدیث نہیں آئی, ہمارے علماء کے علم میں ہو تو مجھے بتائیں, لیکن علماء نے یہ اٹھائی ہے بات تو ہو سکتا ہے ان کے علم میں کوئی قطعی دلیل ہو یا اندازہ لگایا ہو کہ چونکہ فی الفیح القرآن کا دعویٰ فرمایا گیا ہے اس لیے پہلی آیت رمضان ہی میں نازل ہوئی ہوگی. دوسرا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رمضان میں جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو گیا تھا جبرائیل حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اس حد تک جہاں تک نزول ہو چکا تھا تمام قرآن کی دہائی کرتے تھے, اور گویا ہر دفعہ رمضان میں اس وقت تک کا نازل شدہ قرآن اتارا جاتا تھا. دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے. تیسرا معنی یہ ہے جو میں نے بتایا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ رمضان کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے. اب رمضان کے بارے میں قرآن نازل ہونے کا مطلب یہ بنے گا کہ رمضان میں جتنی نیکیاں ہیں وہ تمام تر ایسی ہیں کہ گویا قرآن نے ان سب پر گفتگو فرمائی ہے, اور رمضان مہینے کی غیر معمولی برکت کی طرف اشارہ ہے. کوئی اور مہینہ نہیں ہے جس میں وہ ساری نیکیاں اکٹھی ہو جائیں جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں. اور خانہ کعبہ جس کی تعمیر حج کی خاطر کی گئی ہے اس میں ایک مرکزی نقطہ اعتکاف کا بھی ہے, رمضان میں اعتکاف کا بھی حکم ہے, قربانیوں کا حکم ہے, اور یہاں بھی ہر قسم کی مالی قربانی کی طرف بھی رمضان میں اتنے احکامات ملتے ہیں کہ کسی اور مہینے میں اس قدر غرباء کے لیے دوسروں کے لیے مالی قربانی کے احکام نہیں ملتے. تو تفصیلی طور پر یہ کہہ دینا کہ گویا قرآن کریم رمضان کی خاطر اتارا گیا یا رمضان کے اندر ہونے والے بھری ہوئی نیکیوں کے متعلق اتارا گیا, یہ کوئی بعید از عقل بات نہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو, شہد کا مطلب ہوتا ہے دیکھے, گواہ ہو جائے, مراد ہے جو پائے اسے. فمن شہد منکم الشہر, جو تم میں سے اس مہینے کو پائے فلیصم ہو تو اس کے روزے رکھے, جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ شہدا میں مسافر نہیں آتے اور مریض نہیں آتے. تو شہدا کا مطلب یہ ہے کہ جو اس قابل ہو کہ رمضان پر ذاتی گواہ بن سکے اس پر فرض ہے کہ وہ روزے رکھے. صرف چاند دیکھنے والی مراد نہیں ہے, اس مہینے میں جس مہینے میں بھی وہ رمضان کا شاہد بن سکے گا, اور شاہد وہی ہوتا ہے جو ذاتی تجربے اور یقین کے ساتھ ایک بات کی گواہی دیتا ہے. تو صرف سرسری پانا میرے نزدیک مراد نہیں ہے, ورنہ جو بھی پائے اس پر فرض ہو جائے گا روزے رکھنا. تو ان گہرے معنوں میں شہدہ کا معنی یہاں صادق آئے گا کہ جو شخص رمضان کی شہادت دے سکتا ہو, اس لائق ہو کہ رمضان کے تجارب سے گزر سکے, وہ ضرور روزے رکھے. وہ من کانا مریضن, دیکھیں ساتھ ہی رخصت کا ذکر فرما دیا, وہ شہدا سے نکل جائے گا, جو مریض ہے وہ مستثنا ہو جائے گا اس میں سے. وہ من کانا مریضن اور سفرن فعدت من ایام الاخر, پھر دوبارہ اس کے لیے گویا فرضن فرض کے طور پر گویا فرمایا گیا ہے اس کو الگ مدت میں روزے رکھنے ہوں گے. اگر تطوع کا وہی مطلب تھا جو پہلے گزرا ہے تو بات کے آخر پر تو اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے کہہ دیا لیکن پھر بھی اجازت ہے نیکی کی, اگر شوق سے روزے رکھنے چاہو تو رکھ لو. یہ آیت اس کے بعد آ گئی ہے, پوری تفصیل سے مضمون بیان کر کے اس شبہ کا ازالہ کر رہی ہے اس کی اجازت نہیں ہے, اور آگے تفصیل وجہ بھی بیان فرما دی. فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو, جو تم میں سے رمضان کی شہادت دے سکتا ہو اور شہادت دے اپنے اعمال کے ساتھ, اپنی صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی, جیسے کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت میں بھی علماء نے یہی معنی لیے ہیں کہ وہی شہادت اصلی ہے جو زبان سے ہو, دل سے ہو اور ارکان سے ہو. تو یہاں غالباً اسی قوت کے ساتھ یہ لفظ شاہدہ استعمال ہوا ہے. وہ من کانا مریضن, بس جو مریض ہے یا سفر پر ہے, فعدت من ایام الاخر, اس کو دوسرے دنوں میں روزے رکھنے چاہیے, رمضان میں نہیں رکھنے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, یہ تم نے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر رہا ہے, تمہاری تکلیف سے خدا کو کوئی لطف نہیں آتا, یہ بات بھول جاؤ. اور مقاصد ہیں لیکن تکلیف دینا مقصد نہیں ہے. بس جب تکلیف دینا مقصد نہیں ہے تو تم زبردستی خدا کو تکلیف سے کیسے خوش کر لو گے؟ بولے تکمل العدت, اور چاہیے کہ تم عدت کو پورا ضرور کرو. یہ اتنا فرض ہے بہرحال کہ 30 روزے ہوئے ہیں تو 30 روزے پورے کرنے ہوں گے. بولے تو کبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون, اور خوب اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرو اس بات پر, اس کا ذکر بلند کرو کہ جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. ولعلکم تشکرون, اور تاکہ تم خدا کے شکر گزار بندے بن سکو. اب فرمائیے کیا سوال اٹھ رہا ہے؟ یہ جو ہے نا اس کے متعلق بھی مجھے ذاتی طور پر تردد ہے. مسئلے کے طور پر یہ اس میں ایک عذر موجود ہے, اس بات میں حقیقتاً اسے درست تسلیم کیا جا سکتا ہے مسئلے کے طور پر. اس کی وجہ ہے کہ حضرت مسلم مہود نے یہ استنباط فرمایا ہے کہ سفر میں ہو تو روزہ نہیں رکھنا, لیکن روزے میں سفر سے منع نہیں فرمایا. اس لیے وہ روز سفر جو ایک روزے کی مدت کے اندر اندر شروع ہو کر ختم ہو جائے وہ ناجائز نہیں ہے, لیکن وہ قیام کا روزہ اسی وقت شمار ہوگا جب اس سے پہلے اپنے گھر واپس آ چکا ہو. اگر باہر ہے تو سفر کا روزہ شمار ہوگا. یہ ایک استنباط ہے اور احمدی اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں, میں نے بھی اس طرح استفادہ کیا ہوا ہے احتراماً, لیکن میرے دل میں تردد یہ ہے کہ جب وہ سفر پہ چلتا ہے تو اس وقت سفر کی حالت میں روزہ اس کا آتا ہے. بہرحال یہ کہنا کہ میں روزے میں سفر پر ہوں اور یہ تفریق کرنا کہ میں سفر میں روزے پر نہیں ہوں, یہ بہت مشکل کام ہے جس دوران وہ سفر میں ہے, اور پھر واپس آنا بھی یقینی نہیں ہے. میں ایک دفعہ اسی طرح سفر کے لیے صبح روزہ رکھ کے گیا, لاہور جانا تھا, پھر لاہور سے سفر اس دن روزہ کے بعد سفر کیا ختم کرنے کے بعد, پھر پنڈی جانا تھا, آگے سفر کرنا تھا, واپس آنا تھا, اس لیے لاہور گیا تھا کہ وہاں سے ایک دن میں سفر کے اندر روزہ بھی مکمل کر لوں. لیکن مارا مار دوڑ لگائی لیکن واپسی پہ روزہ رستے میں ٹوٹ گیا, تو وہ تکلیف کس کھاتے میں گئی؟ اس لیے یہ احتمالات ہیں, اور بنیادی روح جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ اگر یوں کہ قانونی نقطہ نکالا ہے مسلم مہود نے, اس نقطے سے کوئی فائدہ اٹھا لے تو حرام کرے گا, یہ نہیں میں کہہ سکتا, لیکن ذاتی طور پر مجھے ہمیشہ اس پہ تردد رہا ہے, ابھی بھی ہے, کہ اگر اس طرح اٹھائیں تو ایک رستہ بن جائے گا اس روح کو ڈیفیٹ کرنے کا جس روح کو حضرت مسلم مسیح مولا علیہ السلام نے کھول کر بیان فرمایا, یہاں تک کہ اس کا روزہ توڑا دیا. حضرت مسلم مولا کا موقف یہ تھا کہ چونکہ اس کا سفر لمبا تھا اور واپس پہنچ نہیں سکتا تھا, اس لیے وہ ٹھیک ہے, یہ درست ہے, لیکن اس کے باوجود جب آپ اس کی روح میں ڈوب کے دیکھیں کہ کس طرح مسیح علیہ السلام روزہ توڑوا رہے ہیں, تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایسے سفر میں بھی روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے بہتر ہے, اگر رکھ لے تو چونکہ مسلم اور اسلموں کا ایک مدلل فتویٰ ہے، میں اس کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر اگر ایسے سفر میں نہ رکھے تو میرے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ شاید فتویٰ ان لوگوں کے لیے دیا گیا ہو جو حد سے زیادہ تشدد کرتے تھے، کرتے کوئی رستہ نکلے ہم روزہ رکھ لیں۔ اور بعض دفعہ ایک انسان اپنے نفس کو پوری طرح پڑھ نہیں سکتا، حقیقت میں وہ روزہ خراب کر رہا ہوتا ہے اپنا، اس خاطر کے بعد میں نہ رکھنا پڑے، وہ نیکی نہیں ہوتی بلکہ اجتناب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے ضمیر کو پڑھ لیتا ہو صاف، تو اس کو صاف پتہ چل جائے گا کہ کہاں اس کی نیت نیکی کرنے کی نہیں بلکہ نیکی سے بھاگنے کی ہے۔ رمضان کے مہینے میں آسان ہے روزہ رکھنا، ساری دنیا اٹھ رہی ہے، سب کے ساتھ روزے رکھ رہے ہیں، بعد یہ اکیلے اکیلے رکھنا پڑتا ہے، پھر سمجھ آتی ہے۔ تو وہاں بھی نیکی کا ہی امتحان ہوتا ہے دراصل۔ اگر اس نیت سے کوئی کر رہا ہے تو پھر اسی حد تک اس کے اندر ایک کمزوری، اس کی نیکی میں کمزوری واقع ہو جائے گی، اور اس نیت کا بیچ میں دخل دینا اجنبی بات نہیں ہے۔ کئی دفعہ روزہ رکھنے میں جب شدت پیدا ہوئی اور میں نے اپنا خود تجزیہ کیا، پتہ چلا کہ اصل دل یہ چاہ رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں سب پورے ہو جائے، تو اس وقت پھر میں کھٹکا کے بعد، یعنی میرے دل میں یہ دھڑکا پیدا ہوا کہ یہ کوئی پھر نیکی نہیں ہے، یہ تو فضول بات ہوئی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کا بھی الگ مسئلہ ہے، اس کے لیے الگ مسئلہ ہے۔ اس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فتویٰ دیا ہے کہ جن کا پیشہ ہے سفر وہ مستثنا ہیں، کیونکہ ان کے پھر ایام اخر آتے ہی نہیں، ایام اخر بھی آئیں گے، اور وہ اس پہ زور ہے کہ عدت کو ضرور پورا کرنا ہے، تو وہ کیا کریں گے بیچارے پھر۔ تو جن کا پیشہ سفر ہے ان کو، ان وہ مستثنا ہیں اس سے۔ بولے تکمیل العدہ میں عدت کا پورا کرنا بہت اہم قرار دیا گیا ہے۔ بولے تکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون واذا سالک عبادی عنی فانی قریب، اور اگر تجھ سے میرے بندے پوچھیں انی میرے بارے میں، فانی قریب، یہ نہیں فرمایا کہ تو کہہ دے کہ میں قریب ہوں، خود جواب دے رہا ہے۔ وہ خدا نے جہاں بھی جو شب و شخص ہے جس نے سوال کیا اس کی بات سن لی اور اسے بتا رہا ہے کہ میں تو قریب ہوں۔ اجیب و دعوت دائے زادان، جب بلا مجھے بلانے، دعوت کرنے والا ہے مجھے، دعا میرے سے دعا مانگنے والا مجھے بلاتا ہے، فل یستجیب لی، میں اجیب و دعوت دائے، میں اس دائی کی دعوت کا جواب دیتا ہوں۔ جو شخص مجھے پکارتا ہے میں اس پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، ازاد آنے، جب مجھے پکارے، جب مجھ سے دعا مانگے، نہیں فرمایا، وہاں بھی انی فانی قریب تھا۔ اس لیے بعض لوگ جو اس آیت کا مفہوم نہیں سمجھتے وہ شکوک میں مبتلا رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو لگتا ہے کہہ رہا ہے کہ ہر شخص جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا ضرور سن لیتا ہوں اور اس کے قریب ہوں، میرا قریب ہوں، اجیب و دعوت دائے جائیں، جب بھی دعا مانگے میں اس کی دعا سن لیتا ہوں۔ تو ہمیں تو یہ نہیں لگتا، اکثر لوگ دعائیں مانگ مانگ کے مر جاتے ہیں، ان کی وہ آرزوئیں پوری نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو دعانی کا معنی ایک ہے مجھ سے دعا مانگے، ایک ہے دعانے، جب مجھے پکارے، جب میری تمنا کرے۔ تو جب خدا کو پکارے کہ میں تجھے چاہتا ہوں، تو یہ ناممکن ہے کہ اس کی دعا قبول نہ ہو۔ یہ ہے اصل اس کا مفہوم۔ انی کے بارے میں بھی یہ مراد تھی کہ میرے متعلق پوچھیں کہ میں کہاں ہوں اور مجھے ڈھونڈنے کی طلب رکھتے ہوں، تو میں تو قریب ہوں، ایسے شخص سے میں دور نہیں رہتا جو مجھے ڈھونڈنا چاہے۔ اور جب کوئی مجھے پکارتا ہے، جیسے ایک بے قرار شخص یا بچہ اپنی ماں کو آواز دیتا ہے، وہاں یہ ضروری نہیں کہ وہ کہے کہ میری یہ چیز ٹھیک کرو یا وہ ٹھیک کرو، جب ماں کو یہ احساس ہو کہ مجھے پکارا جا رہا ہے تو بے اختیار اس کے دل سے طلب اٹھتی ہے کہ میں اس کا جواب دوں، ہاں میں یہاں ہوں. تو یہ اعلیٰ درجے کا مضمون ہے جس کا رمضان سے تعلق ہے، اور رمضان میں جو لقائے باری تعالیٰ کے امکانات روشن ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے. اجیب و دعوت دائے زادان، میں ضرور دعوت کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے بلائیں. اور دوسرا معنی بھی جائز ہے اس کا، جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، دانے کا ایک مطلب ہے جب مجھ سے وہ دعا مانگیں تو پھر کیا ہر دفعہ سن لیتا ہے؟ کیوں نہیں سنتا اگر نہیں سنتا تو؟ کہنے کے باوجود اس کا جواب بقیہ آیت میں موجود ہے، فل یستجیبو لی، یک طرفہ معاملہ نہیں چلے گا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی بات مانوں تو ان کو میری ماننی پڑے گی، اور جو میری مانتے ہیں میں ان کی مانتا ہوں. یعنی تعلق اگر محبت کا ہے اس کے نتیجے میں انسان غیر معمولی باتیں مانتا ہے. جہاں تک نظام کائنات کا تعلق ہے، ہر کوشش کا اجر ایک مقرر ہے جو ایک قانون کے طور پر جاری ہے، اس میں نیک و بد کوئی تمیز نہیں. لیکن اگر اس کے علاوہ انسان چاہتا ہے کہ لڑکے نے پوری پڑھائی بھی کی اور دعا کے ذریعے پاس ہونا چاہتا ہے، ایک شخص نے پوری محنت نہیں کی اور دعا کے ذریعے کھیتی میں برکت ڈلوانا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی غیر معمولی تعلق خدا سے قائم ہوگا تو اس کو غیر معمولی نعمت عطا ہوگی. اس کا فارمولہ خدا تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ ٹھیک ہے، ایسی صورت میں میں تمہارے لیے غیر معمولی شفقت اور احسان کا سلوک کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پھر تم بھی مجھ سے دوستی کا قضا کرو. مجھ سے توقع رکھتے ہو میں تمہاری مانوں تو پھر تم میری مانو، اگر یہ نہ ہو تو پھر خدا نہیں ہے نوکر ہے. نوکر کو جب چاہو بلا لو آواز دے کے، اس کی مجال نہیں کہ نہ آئے، مجال نہیں کہ انکار کرے، اور اگر وہ کہے تو پھر شکوا کرتے ہیں. اور دعا کی نامقبولیت کا شکوا کرنے والے سارے وہی لوگ ہیں جو آپ جو مرضی کرتے پھریں، کہ ہم نے تو رو رو کے اپنی پیشانی رگڑ دی، چوکٹیں بھیگ گئیں، لیکن خدا نے پھر بھی ہماری بات نہیں مانی. اس بات میں تو اخلاص سے روتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں، مگر باقی زندگی میں تم خدا سے وہی تعلق رکھتے ہو. اگر نہیں تو پھر یہ آیت تمہارے مقابل پر کھڑی ہو جائے گی کہ فل یستجیبو لی، تم نے یہ شرط پوری نہیں کی کہ میری باتوں کا جواب ہاں میں نہیں دیا اور تعمیل کی صورت میں نہیں دیا، تو پھر میں بھی آزاد ہوں کہ تمہاری بات نہ مانوں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس کا مطلب یہ ہے وَلْيُؤْمِنُوا، مجھ پر ایمان لے آئیں. اب سوال یہ ہے کہ ایمان بعد میں کہاں سے لانا ہے؟ اگر دعائیں پہلے ہو رہی ہیں، تعلق بڑھائے جا رہے ہیں، استجابت کا مضمون ہے، تو بعد میں کیا ایمان لائیں؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر ایمان سچا ہو تو یہ چیزیں خود بخود ضرور ظاہر ہوتی ہیں. اگر ان میں رکھنا دیکھتے ہو تو یہ یاد رکھنا تمہارے ایمان میں خرابی ہے، ایمان لاؤ، پھر یہ سب رکھنے دور ہو جائیں گے. جب بھی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، انسان دوگلا تعلق اللہ سے رکھ رہا ہے، تو کوئی بنیادی نقص ہے. اور ایمان سچا ہو تو یہ باتیں ہو ہی نہیں سکتی، یہ نقائص ہی نہیں ہو سکتے. تو فوراً تجزیہ کر دیا بیماری کا اور یہ فرما دیا کہ فکر کرو اب اپنے ایمان کی، شکوے ہم سے کرتے ہو دعا کی نامقبولیت کے، اور اندر تمہارے کھوٹ ہے. فل یوم بھی، میری ہدایت یہ ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کریں اور مجھ پر تازہ ایمان لائیں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں. صاف پتہ چلا کہ ان سب دعاؤں کے باوجود، ان سب توجہات کے باوجود، روزوں کے باوجود ابھی وہ ہدایت نہیں پا سکے تھے. بس اصل مقصد صرف دعائیں قبول کروانا نہیں، اصل مقصد خدا پر سچا ایمان لانا اور اس سے ہدایت پانا ہے. وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے جائز قرار دے دیا گیا ہے رمضان کی راتوں کو اپنی بیویوں سے تعلقات قائم کرنا. ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو، یعنی ایسی چیز جس سے روزمرہ کا واسطہ ہے، الگ ہو ہی نہیں سکتے، ایک یہ مطلب ہے، اور دوسرا یہ مطلب ہے کہ ان اور بہت سے مطالب ہیں، لباس سے کوئی کسی کا نقص چھپا ہوا نہیں ہوتا، لیکن لباس ان نقائص کو دوسروں کو نہیں بیان کرتا پھرتا، ان پر پردے رکھتا ہے. تو فرمایا تمہارے اندرونی معاملات جو ہیں، جس میں تعلقات ہر قسم کے شامل ہیں، ان میں تمہیں ایک دوسرے کی پردہ داری نہیں کرنی چاہیے، پردہ داری کرنی چاہیے، اور امانت کے ساتھ اس بات کا حق ادا کیا کرو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالی جانتا ہے، خوب جان چکا ہے یا جانتا ہے کہ تم لوگ اپنے نفسوں کے حق مارتے رہے ہو. خیانت کرنے کا معنی ہوتا ہے حق مارنا، تو مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اجازت تھی، تمہیں خام خواہ اپنے اوپر ایک سختی بڑھا رکھی تھی کہ شاید یہ بھی نیکی ہے. تو فرمایا دراصل تم نے اس صورت میں اپنے نفوس کے حقوق مارے ہیں. فتابہ علیکم، پس اس حالت کو دیکھ کر تم پر رحمت کے ساتھ اس نے رجوع فرمایا. خدا کی توبہ کا مطلب ہے رحمت کے ساتھ رجوع ہونا. وعفا عنکم، اور تم سے درگزر فرمایا ہے اور یہ تعلیم دے دی ہے کہ ان تعلقات میں رمضان کے دنوں میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. فلآن باشروہن، بس اب ان کے ساتھ تم ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو خدا تعالی نے تمہارے لیے مقدر فرما رکھا ہے اسے شوق سے حاصل کرو. وکلوا واشربوا، ابتغاء کہتے ہیں چاہنا کسی چیز کو، تو اس کی تمنا کرنا، اسے حاصل کرنا شوق سے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. وَكُلُوا وَشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ تمہارے لیے يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، سفید دھاگا خوب روشن ہو جائے جب دن طلوع ہو. جب دن طلوع ہو کا ترجمہ یہاں لکھا نہیں ہوا، دن طلوع ہو بعد میں آئے گا، میں پہلے کر رہا ہوں، اس کی وجہ بتاؤں گا کیوں. حتی یتبین لکم الخیط الابیض، یہاں تک کہ طلوع فجر کے وقت جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے روشن ہو جائے، اس کے مقابل پر نمایاں ہو جائے، اس وقت تک تم کھاؤ پیو. جو من الفجر کا لفظ ہے، یہ آیت کے آخر پر لکھا ہوا ہے، اور یہ پہلا جملہ جو ہے وہ اس بات کا، اس مفروضہ کے اوپر مبنی ہے کہ صبح ہو رہی ہے، اس لیے من الفجر کو بعد میں ظاہر فرما دیا گیا ہے. لیکن اگر لفظی ترجمہ پہ انسان زور دے کر اسے آخر پر پڑھے تو اس سے موالتہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ موالتہ یہ ہے کہ پڑھیں گے اس طرح، حتی یتبین لکم الخیط الابیض، یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا روشن ہو جائے، من الخیط خیط الاسود، من الفجر، صبح کے کالے دھاگے سے. تو صبح کا کالا دھاگا کب ہوتا ہے؟ وہ تو رات کا کالا دھاگا ہوتا ہے. اس لیے من کا معنی غلط پڑا جاتا ہے بعض دفعہ، جب من الفجر کا معنی دھاگے کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو مضمون بگڑ جائے گا. وہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب صبح کے کالے دھاگے سے رات کا سفید دھاگا الگ ہو جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے من الفجر ایک قسم کا تفسیری جملہ ہے جو آخر پر آیا ہے. اردو میں اس کا بہترین ترجمہ یہی ہوگا کہ جب طلوع فجر کے وقت رات کے سیاہ دھاگے سے صبح کا سفید دھاگا الگ ہو جائے. پھر کیا ہوگا؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اپنے روزے کو رات تک، رات پڑھنے تک پورا کرو. رات پڑھنے میں اکثر مسلمان علماء اسی پر متفق ہیں کہ مراد ہے سورج کا ڈوبنا، جب سورج ڈوب چکا ہو تو رات پڑ گئی۔ بعض متشدد ہیں اس بات میں، اور غالباً شیعہ زیادہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جب تک سرخی ہے رات نہیں پڑی، اس لیے وہ روزہ بہت دیر میں کھولتے ہیں، یہاں تک کہ جو وہ مغرب کا وقت سمجھتے ہیں سرخی کا، وہ ختم ہو پھر جا کے وہ کھولتے ہیں۔ چنانچہ بعض دفعہ مجھے یاد ہے شیعہ علاقوں میں وہاں کئی دفعہ لیٹ اذان بھی لیٹ دیا کرتے تھے، یعنی سورج ڈوب چکا ہے اور اذان 5-7 بلکہ 10 منٹ کے بعد دی جا رہی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ شیعوں کے لیے اذان ایک وقت کا اعلان تھا، تو یہ بتانے کے لیے کہ ابھی سورج بشک ڈوبا اور رات نہیں پڑی، روزہ ابھی نہیں کھولنا، اس لیے وہ لیٹ اذان دیا کرتے تھے۔ مگر عامۃ الناس جو زیادہ تر سنی فرقے کے اکثر لوگ غالباً، وہ صرف سورج ڈوبنے کو ہی رات سمجھتے ہیں، اور عربوں نے اس زمانے میں ہمیشہ یہی سمجھا تھا، اس لیے وہ جو کھینچا تانی ہے یہ کہ ضرور سے زیادہ توہمات کرنے میں مبتلا ہونے والی بات ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک پورا کرو، اتم میں پورا کرنا، ولا تباشروہن وانتم عاکفون، اور ایک بات یاد رکھنا کہ جن دنوں میں تم اعتکاف بیٹھے ہو ان دنوں میں وہ حکم نہیں ہے کہ روزہ ختم ہونے کے بعد تم اپنی ازواج سے تعلقات رکھ سکتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کی مدت ہے صبح سے رات تک، اور اعتکاف کی مدت ہے 10 دن مسلسل 24 گھنٹے، تو اس مدت میں تمہیں کوئی رخصت نہیں ہے، اس میں اپنے روزمرہ کے تعلقات سے اسی طرح علیحدگی کرنی ہوگی جس طرح روزوں کے دنوں میں ہے، سوائے اس چیز کے جس کی خدا نے واضح طور پر اجازت دی ہو، یعنی کھانے پینے کی، وہ اعتکاف کی رات کو بھی اجازت ہے۔ لیکن ان تعلقات کے متعلق وضاحت فرما دی، یہ اعتکاف کے دوران جاری نہیں رہنے چاہیے۔ تل کا حدود اللہ ہے، اور یہاں عاکفون فی المساجد فرمایا ہے۔ بعض عورتیں مجھ سے پوچھتی رہی ہیں رمضان میں کہ ہم اپنے گھر میں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، بعض انہیں رکھے بھی، تو میں نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ یہ کوئی اعتکاف، اسلامی اعتکاف وہ نہیں ہے جس کو قرآن کریم نے رمضان کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، تو اپنے کمرے میں بند ہونا چاہو مرضی ہے، لیکن یہ سمجھو کہ اعتکاف بیٹھی ہوئی یہ غلط ہے۔ اعتکاف کے ساتھ فی المساجد کی شرط ہے، اور خانہ کعبہ کے ساتھ کیونکہ اعتکاف کا ایک خاص تعلق ہے، اس لیے ان مساجد میں وہی سنت دہرائی جاتی ہے، گھر بیٹھے اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ گھر بیٹھے اپنے آپ کو روکنا کسی مقصد کی خاطر حرام نہیں ہے، مگر اسے یہ شرعی اعتکاف نہیں کہا جا سکتا۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ حدود کے جو انسان قریب جائے اور حدود سے بے تکلف ہو جائے کہ ایک قدم وہاں جانا جو ہے وہ میں روک لوں گا، زیادہ سے زیادہ جہاں تک اجازت ہے میں اس کنارے تک پہنچوں، اس رجحان کو منع فرمایا ہے یہ کہہ کر کہ اللہ نے جو حدود قائم کی ہیں ان کے آخری کنارے تک نہ ہی پہنچا کرو، کیونکہ جہاں جب آخری کناروں پہ پہنچو گے تو پلی طرف قدم رکھنا ایک عام بات بن جاتی ہے، روزمرہ کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے کہ پھر انسان کا قدم کبھی دوسری طرف بھی جا پڑتا ہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو رکھ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ بادشاہوں کی رکھ کے پاس جو چرواہے بکریاں چراتے ہیں، رکھ کا دائرہ جہاں شروع ہوتا ہے، جو عقل والا چرواہا ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں جائے گا، کیونکہ بکریوں کو کیا پتا، کوئی غلطی سے دوسری طرف بھی چلی جاتی ہے، اور جب جاتی ہے تو پھر اس چرواہے کو اس بادشاہ کے عطاب کا سزاوار بنا دیتی ہے۔ تو بکریوں سے مثال دینے سے مراد انسانی نفسیات، نفسانی طبی خواہشات اور کمزوریاں ہیں، تم چرواہے ہو ان کے، تم جب رکھ کے کنارے کنارے اپنی خواہشات کے ساتھ پھرو گے تو کوئی خواہش اپنی بیوقوفی میں وہ اس دائرے سے باہر قدم رکھ سکتی ہے. اس لیے اس طرف نہ جانا. تلک حدود اللہ ہے, اللہ کی حدود ہے, فلا تقربوها كذلك يبين الله آیاته للناس لعلهم يتقون. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے خوب کھول کھول کر بیان کرتا ہے, لعلهم يتقون, تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. ولا تاكلوا, اور نہ کھاؤ اپنے اموال, بینکم, اپنے درمیان, بالباطل, فریب کے ذریعے, دھوکہ دہی کے ذریعے, جھوٹ کے ذریعے, وتدلوا بها الى الحکام, اور تم یہ کرتے ہو یا یہ کرو کہ حکام کے سامنے وہ اموال پیش کرو, لتاکلوا فریقا من اموال الناس, تاکہ تم پبلک ویلتھ میں سے حکام کو خوش کر کے وہ حصہ لے لو, بالاسم, یعنی جس پہ تمہارا حق نہیں وہ گناہ ہوگا. اگر تم اس نیت سے اپنے صاحب امر لوگوں, صاحب یعنی حکومت کے نمائندوں کو کچھ دیتے ہو اپنا مال, اس لیے نہیں کہ ان سے بڑی محبت ہو گئی ہے, ان کو تحفہ دے رہے ہو, اس لیے کہ اس مال کے ذریعے جس مال کے وہ امین بنائے گئے ہیں, یعنی پبلک مال, اس میں سے کچھ جھوٹ کے ذریعے کھا جاؤ تو یہ گناہ ہے. وانتم تعلمون, اور تم یہ بات جانتے ہو, تمہیں پتا ہے. اس کے لیے کسی مزید بحثوں کی ضرورت نہیں. جو لوگ اس قسم کی رشوتیں دیتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا مقصد ہے. کیونکہ وقت ہو گیا, اچھا باقی کل انشاءاللہ. السلام علیکم.